نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، نماز کے بارے میں ایک مسئلہ سنا دوں کہ تین وقتوں میں نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے. ایک جب سورج نکل رہا ہو، دوسرے جب سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، تیسرے جب سورج استوا میں ہو، یعنی زوال سے پہلے کا ٹائم ہو. جب سورج ڈھلتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں. ڈھلنے سے پہلے کی جو اس کی حالت ہوتی ہے، اوپر چڑھتے چڑھتے ایک جگہ پہنچ کر، اس کو استوا کہتے ہیں. اس وقت بھی حرام ہے نماز. اور دو وقت نماز مکروہ ہوتی ہے، نفل نماز، ایک عصر کی نماز ہو جانے کے بعد اور دوسرے فجر کی نماز ہو جانے کے بعد سورج نکلنے تک. اور اب جمعہ وغیرہ کے موقع پر جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، جیسے 1:01 پہ ہو رہا ہے تو 1:01 پہ دے دیں گے. تو 1:01 سے پہلے کا جو وقت ہے وہ نماز کے حرام ہونے کا وقت ہے. 10 منٹ کا وقت ہوگا یہ قریب قریب. 12:50 سے لے کے 1 بجے تک کا وقت نماز کے حرام ہونے کا ہوتا ہے. نفل پڑھ نہیں سکتے، سنت نہیں پڑھ سکتے، تحیات المسجد نہیں پڑھ سکتے، وہ گناہ ہے. الٹا ذہن میں نہیں رہتا بعض مرتبہ، ویسے مسجد میں آتے ہی تحیات المسجد پڑھنا چاہیے. اور تحیات المسجد کا اصول یہ ہے کہ آپ داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے جو نماز پڑھیں گے وہ تحیات المسجد ہو سکتی ہے. بیٹھ جانے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ تحیات المسجد نہیں ہوتی، وہ عام نفل ہوتی ہے. تحیات المسجد کہتے ہیں مسجد کا اکرام. اکرام بیٹھنے کے بعد تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بیٹھنے سے پہلے پہلے ہوتا ہے. آپ آ کے گھر میں بیٹھ گئے، صوفے پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد اٹھ کے کہیں السلام علیکم، مسافر کرنا چاہ رہے ہیں. تحیات المسلم کیا ہوگا کہ جیسے آپ داخل ہوں گے گھر میں یا اس سے ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے، اس کے بعد میں مسافر کریں گے. بیٹھ گئے وہاں جا کے صوفے پہ آرام سے پانی وانی پی لیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں السلام علیکم میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ تو نہیں ہوا نا، یہ ٹائم نکل گیا اس کا. ایسے تحیات المسجد یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے بیٹھنے سے پہلے آدمی کو پڑھنا ہوتا ہے. تحیات الوضو، تحیات المسجد اور سنت تینوں داخل ہو سکتے ہیں ایک ساتھ. تحیات الوضو کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی کچھ عبادت کرنا چاہیے آدمی کو. وضو کرنے کے بعد بھی کچھ عبادت کرنا چاہیے، اگر وہ عبادت کا خاص موقع نہیں ہے تو اس کو تحیات الوضو کہتے ہیں. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری جوتوں کی چاپ جنت میں سنی ہے. سمعت خشخشت علیک، میں نے تمہاری جوتوں کی چاپ جنت میں سنی ہے. تمہارا کوئی خاص عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا خاص عمل ہے. پھر یہ فرمایا کہ ہاں ایک معمول مجھے یاد ہے، وہ یہ کہ جب میں ایک تو میں باوضو رہتا ہوں، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ جب وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد کچھ عبادت ضرور کر لیتا ہوں. تو فرمایا بس یہ ہے تمہاری خاص فضیلت کی چیز جس نے تمہیں بہت آگے بڑھایا ہے. ویسے تو وہ حضور کے خادم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کی غلامی میں تھے، ان کی فضیلت بڑھانے کے لیے اور کیا چیز تھی، وہی چیز بہت کچھ تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ کسی کا کوئی خاص عمل ہے اس کی قیمت ظاہر کرتے تھے کہ کتنا بڑا ہیرا ہے، یہ کتنی بڑی قیمتی چیز اس کو حاصل ہے. کیونکہ اس لائن کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، نظر نہیں آتی. کون سے عمل میں کیا قیمت ہے نظر نہیں آنے والی چیز ہے، نہ اس کا تجربہ ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ عاجل نہیں ہے، یعنی فوری طور پر ظاہر ہونے والی نہیں ہے. کسی اور کا تجربے سے نہیں چل سکتا، کوئی سائنس نہیں ہے اس کو دریافت کرنے کی، کوئی ریسرچ نہیں ہوتا اس کو دریافت کرنے کا، کوئی مشاہدہ نہیں ہے اس کا، تو اس لیے عمل کی قیمت کیا ہے وہ تو صرف نبی کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی، اور دنیا میں عمل کی قیمت ساری قیمتوں سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ ہے، ہیرے سے بھی، ڈائمنڈ سے بھی، جناب والا یورانیم سے بھی، اور سونے اور چاندی سے بھی، اور ہر قیمتی سے قیمتی چیز سے زیادہ قیمت عمل کی ہے، لیکن آدمی کو پتہ نہیں اس کا، اس لیے وحی آئی اس بات کو بتانے کے لیے. اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل فرمایا، وہ علم نازل فرمایا جس علم کا انسانوں کو اپنے تجربے سے اور اپنی عقل سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے یہ عقل کے موافق ضرور ہوتا ہے وحی کا علم، لیکن ہوتا عقل سے اوپر ہے، یہ انسانوں کی عام عقل انسانوں کی نہیں پہنچتی وہاں تک، چونکہ جو چیز عقل میں ڈائریکٹلی نہیں آنے والی تھی اسی کو سمجھانے کے لیے تو وحی آئی ہے، تو بھلا کہاں آدمی کی عقل پکڑتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کبھی عقل کی ترازو میں شریعت کو نہیں تولنا، دین کی باتوں کو عقل کی ترازو میں نہیں تولنا. دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر آپ کی عقل اتنی نہیں ہے کہ اس میں شریعت کو تولا جا سکے. وہ بہت بڑی عقل چاہیے اس کے لیے، زیادہ عقل چاہیے، پڑھا لکھا بہت زیادہ آدمی سوجھ بوجھ کا ہو، ماہر ہو، اس میں اشراقیت ہو، اس میں صفائی اور پاکیزگی بھی ہو، لطافت بھی ہو، سلامتی بھی ہو اس میں. عقل کے اندر سلامتی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو، آدمی کی عقل اس کو گناہ سے روک دے، جو عقل اتنی ہو کسی آدمی کے پاس کہ کوئی گناہ اس کو کرنے نہ دے، اس عقل میں سلامتی ہے، ورنہ اس سے پہلے عقل میں بیماری ہے. دنیا کے کامن کام کر سکنا پاگل کے مقابلے میں، یہ سلامتی عقل جو ہے یہ حسی چیزوں میں ہے، فزیکلی چیزوں میں، دنیاوی عقل ہے یہ. دنیا میں سلیم العقل ہونا کیا ہے؟ کہ آدمی دنیا کے کام کاج کو ہوش مندی سے کرے، ارادی طور پر کرے، کوئی نامعقول حرکت، کوئی پاگل پن نہ کرے، کہتے بھائی سلیم العقل ہے، اس کی عقل سلامت ہے. ایک ہے سلیم العقل ہونا مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. سلیم العقل ہونے کو سلیم القلب ہونا کہتے ہیں مذہب میں، چونکہ عقل کی اصلی جگہ کا قلب ہے، دماغ نہیں ہے، عقل کی اصلی جگہ قلب ہے، دل ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوئے قلب سلیم کے ساتھ. تو سلامتی والی عقل جس کو کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی عقل سلیم ہے تو ہمارے پاس ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سلامتی والی عقل کے اندر گناہ نہیں ہے. وہ عقل کہتے ہیں اس کو کہ جو روک سکے گناہ سے، برائی سے، باندھنے کو کہتے ہیں عقل، وہ باندھ دیتی ہے. تو سلامتی عقل کے ساتھ میں شریعت پوری ہے بالکل، فوراً عقل اس کو قبول کرتی ہے، مگر ہر عقل نہیں قبول کرتی، اس لیے عقل پر نہیں جانچا جاتا. تو اسی لیے یہ جو نمازیں ہوا کرتی ہیں، ان نمازوں کے اندر تداخل بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ وضو کیا ایک آدمی نے، وضو کی عبادت پر بات چلی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا کرتے، یہ بتاتے تھے کہ عمل میں قیمت کیا ہے. تو حضرت بلال کے اس عمل کی قیمت کو بتایا کہ با وضو رہنا کیا چیز ہے، وضو کرنے کے بعد میں عبادت کر لینا کیا چیز ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو ایک آدمی نے وضو کیا اور مسجد میں داخل ہوا اور سنتوں کا وقت تھا، مثلا ظہر کی اذان ہو گئی تھی، اب وہ جب نماز پڑھے گا، سنت پڑھے گا، تو سنت کی آتے ہی اگر بیٹھے بغیر سنت کی نیت کرے گا تو وہ تحیت الوضو بھی ہے، تحیت المسجد بھی ہے، سنت بھی ہے، نیت بھی کی جا سکتی ہے اس کی. نوافل میں تداخل ہوتا ہے، فرائض میں نہیں ہوتا، فرائض میں فرائض ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے. اور فرض کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ تابع ہو کر فرض پڑھ رہے ہیں تو سامنے والا بھی اسی فرض میں ہو. مقتدی جو ہے نا، یا تو برابر فرض میں ہو یا اس سے نیچے ہو، اوپر نہیں رہ سکتا. مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی آ کے پیچھے فرض کی نیت کر لے. جیسے ہمارے ساتھیوں کو تجربہ ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن میں، ادھر ادھر آ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اس نے کندھے پہ ہاتھ مارا، وہ پیچھے سے نیت باندھ لی، میں سنت پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، میں فرض پڑھ رہا ہوں. تو مقتدی کا جو ہے نا، یا تو برابر ہونا ضروری ہے یا نیچے ہونا ضروری ہے امام سے، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے آپ نفل کی نیت سے شریک ہو جائے. ہوتا نا ایسا، آپ نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی عشاء کی، پھر مسجد میں آئے تو دیکھا عشاء کی نماز ہو رہی ہے، آپ نے سوچا چلو جماعت کے ساتھ نفل میں شریک ہو جاتا ہوں. تو مقتدی یا چھوٹے نمبر کا ہوگا، درجہ اس کا کم ہوگا یا اکویل ہوگا. مقتدی اونچا ہے، امام نیچے ہے. امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، مقتدی نے فرض کی نیت کی، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں ہو سکتی یہ نماز، اس لیے اقتدا کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی اس میں. ایسے ہی برابر ہونا ضروری ہے، اور ایک فرض اس کا ایک فرض اس کا ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس نے ظہر کی نیت باندھی ہوئی ہے، اس نے عصر کی نیت باندھی ہوئی ہے، امام نے ظہر کی اور مقتدی نے عصر کی باندھی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ اصل میں اصولی اختلاف ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہوتا ہے مقتدی کی نماز کا. بعض دوسرے فقہوں میں امام ضامن نہیں ہے اصل میں، اور ایک شیعوں کا امام ضامن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہو، کاندھے پہ ہاتھ پہ باندھ دیتے لال پٹا، کہتے کہ یہ امام ضامن ہے، سفر خیریت سے رہے گا، اس میں چارانے ہوتے ہیں، ایک کوارٹر ہوتا ہے بندہ ہوا، یہ امام ضامن ہے. اصل میں حدیث شریف ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. مؤذن امانت دار ہوتا ہے، اس لیے اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی. بعض باتیں جو ہے نا لوگوں کو معلوم نہیں رہتی کہ بات کہاں کی کہاں سے جڑی ہوئی ہے. امانت کی امانت میں خیانت ہے اگر وقت سے پہلے اذان دے دی تو. جب مؤذن نے اذان دے دی، کسی آدمی نے نماز پڑھ لی یہ سمجھ کے کہ صاحب مؤذن نے اذان دے دی ہے اور نماز کا بھی وقت ہوا نہیں، تو نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی جائے تو ہوتی تھوڑا ہی ہے، ہوتی نہیں ہے. اگر نماز کا وقت نہیں ہو، نماز کا فرض متوجہ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. آپ بالغ ہو گئے اس لیے اب آپ پر زندگی بھر کی نمازیں فرض ہو گئی، ویسا نہیں ہے. ابھی عصر کی نماز ہم پہ فرض ہی نہیں ہے. جب تک فرض نماز کا وقت نہیں آئے گا وہ فرض نماز فرض نہیں ہوگی ہم پر. نماز فرض ہوتی ہے وقت کے ساتھ میں، ان صلاۃ کانت علی المؤمن کتاب موقوتا. اس لیے ظہر کی نماز کے بعد عصر نہیں پڑھ سکتے ہم، ابھی آیا ہی نہیں ہوں، جیسے کل کی نمازیں آج نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء نہیں پڑھ سکتے ہم. اللہ کہ شریعت کی طرف سے ٹائم چینج کر دیا گیا ہو وہ الگ بات ہے، جیسے حج میں کیا جاتا ہے، حج میں شریعت کی طرف سے چینجنگ ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. وہ کیا مغرب کی نماز مزدلفے میں جا کے پڑھیں گے، وہاں ٹائم ہی اس کا مزدلفے میں جانے کے بعد آئے گا، عرفات میں اس کا ٹائم آتا ہی نہیں. یہاں تھوڑی ہے کہ سال کے 12 مہینے بغیر بارش ہوئے، کہ بارش بھی ہو گئی تو ظہر کے ساتھ اثر کی ہو رہی ہے، اقامہ ہو رہی ہے، جمعہ کے ساتھ اثر کی اقامت ہوتی ہے ڈیربن میں، ہم جب گئے جب یہی دیکھا ہم نے. مغرب کے ساتھ اگر تھوڑی سی بارش ہوگی تو عشاء کی اقامت بھی ہوگی، ہوتی نہیں نماز یہ. اور اگر بعد میں پڑھا کسی نے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ سے بھی آگے کی چیز ہے. مثلا مغرب کی نماز چھوڑ دی اور عشاء میں پڑھی مغرب اور عشاء، تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو دو فرض نمازوں کو ایک جگہ کر دے وہ کبیرہ میں داخل ہو گیا. نماز کا معاملہ بہت حساس ہے، سارے ہی فرائض کا معاملہ سینسیٹیو ہوتا ہے بہت، ایسا علل ٹپ اپنی طرف سے کرنے کا نہیں ہوتا، تکا نہیں ہوتا کوئی، تک بندی نہیں ہوتی. اس لیے اس میں یہ حکم ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ میں ہے نماز. تو فرائض کے اندر یہ ضروری ہے کہ برابر نہ ہو، برابر ہو، فرق نہ ہو امام کی نماز میں، مقتدی کی نماز میں اور سنت کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ برابر کا ہو یا چھوٹا ہو درجے کے اعتبار سے نماز کے، اس سے زیادہ کا نہ ہو. اس وجہ سے فرض نماز مقتدی کی نہیں ہوتی اگر سامنے والا امام جو ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے. اور کیوں؟ اس واسطے کہ امام ضامن ہے. اور وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی کیوں؟ اس واسطے کہ مؤذن جو ہے نا وہ مؤتمن ہے، امانت دار ہے، اس کا فرض ہے. اور اسی پر یہ بھی یاد آیا کہ اذان جو ہے بہت بڑا عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے. المؤذنون اطول الناس اعناقا، مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی کل قیامت کے دن، بہت ہی بڑا عمل ہے. اس لیے یہ کوئی جوک نہیں ہوتا، یہ کوئی مسخرہ پن نہیں ہے. 6-7 سال کے بچوں کو لگا دیا اذان دے دے، تو اذان دے دے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، چڈی پہ ہے اور جناب وضو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بچہ جو آتے نا خاجہ لے لے کے آتے رہتے بچے پڑھنے کے لیے، اب جماعت میں ہم پھر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے. جماعت میں جانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے امت میں، بے دینی کے نام سے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور دینداری کے دین کے نام سے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. جتنا بے دینی کے نام سے امت بے دینی کر رہی ہے، دینداری کے نام سے بھی اتنی بے دینی کر رہی ہے، اللہ معاف کرے. اور یہ علم کی روشنی آئے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی چیز. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل، جن کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، 6 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اذان دے دو، اللہ کے ساتھ مذاق ہے یہ، اللہ کے ساتھ استہزاء ہے، اللہ کے حکام کے ساتھ سکریہ ہے یہ، ایک عمل ہے. آپ کبھی عدالت میں جا کے کریں گے ایسی حرکت؟ پولیس اسٹیشن میں جا کے کرتا ہے کبھی آدمی ایسی حرکت؟ یہ یونیورسٹی میں جا کے کوئی کھیل تماشا ایسا دکھا سکتا ہے؟ اللہ کی عدالت میں جو چاہے کرو. یہاں پر اذان بہت اہتمام سے ہونا چاہیے, اذان دینے والا باشرہ ہونا چاہیے, نماز پڑھانے والا باشرہ ہونا چاہیے. نماز پڑھانے والا آدمی ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے نماز سے باہر نظر آنے لگے. جیسے قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھنا, جب آدمی قرآن شریف کو دیکھ کے نماز میں پڑھے گا تو قرآن شریف پڑھنا تو نماز کا ایک عبادت ہے, دینی کام ہے, لیکن نماز کا کام نہیں ہوتا قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھنا. تو جیسے نماز میں دوسرے دیکھ کام نہیں کر سکتے, آپ ایسے قرآن شریف دیکھ کے پڑھنے کا کام بھی نہیں کر سکتے. نماز نہیں ہوتی اس سے, نماز ہوتی نہیں تو قرآن شریف دیکھ کے نہیں پڑھی جا سکتی. سوچتے کہ نماز ایک دوسرا عمل ہے, دوسرے نیک عملوں کے ساتھ میں نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دیکھنے میں اس کے جو ہے یہ معلوم ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. تلاوت تو ویسے بھی آدمی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے, نماز والا عمل کہاں ہوا وہ. اور ویسے بھی یہ کہ وہ خارج والی نماز سے خارج والی چیز ہے, اور حرکت بھی اس میں لازم آتی ہے. اگر حرکت کثیرہ ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مائک بھی ہم نے ایک مسجد میں ہم گئے, مائک پکڑا ہوا ہے, کبھی رکھ رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے, امام کبھی رکھ رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے, کبھی منہ لگا رہا ہے کبھی نیچے کر رہا ہے, کبھی بٹن آف کر رہا ہے کبھی بٹن آن کر رہا ہے. نماز میں ہو رہا ہے سارا کا سارا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو قرآن شریف اچھا پڑھنے آتا تھا, دوسرے لوگوں کے مقابلے اس نے لگائی ہوئی تھی سارے, اسی کو سارے نماز پڑھنے. اچھا پھر یہ کہ وہ باسکٹ بال کھیلتے کھیلتے آ گیا تھا, یہاں پہ پسینہ بہ رہا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, خیر پیجامہ تو وہ چڈی جو تھی وہ ذرا لمبی تھی, گھٹنے سے نیچے تک کی چڈی ہے. اس کی نماز ہو جانے میں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن امامت تو بھائی کھیل نہیں ہے کوئی. اچھا پھر کھیلنے میں اس نے وضو بھی رکھا نہیں رکھا, کون پوچھا اس سے؟ اس کے بعد وہ اچھل اچھل کے بال ماریں گے تو وضو رہنے کی کیا شیورٹی ہے, کیا گارنٹی ہے بھائی؟ امامت ہو رہی ہے, وہ پھر اس نے آ کے جانے والا مائک لے لیا تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بین وین کرے گا شاید, وہ پلٹ کے اس نے نماز شروع کر دی. امامت ہو رہی ہے. عمل کثیرہ نہیں ہو سکتی, عمل کثیرہ زیادہ عمل کے دیکھنے والا آدمی نماز سے باہر سمجھے کسی کو. اسی وجہ سے کیا ہے, تین حرکت ایک ساتھ ہو جانا ایک رکن میں, یہ عمل کثیرہ ہے. ظاہر ہے کہ نماز قرآن شریف کھول کے پڑھیں گے تو ایسا ہوتا ہے, لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے تو ایسا ہوتا ہے, اور دوسرے فون جو ہے نا بج رہا ہے اس کو جیب میں سے نکال کے آپ یہ کریں گے تو ایسا ہوتا ہے. اگر فون بج جائے نماز میں اور یاد نہ رہے سوئچ آف کرنا, تو اگر اندازہ ہو کہ مجھ کو اور دوسرے لوگوں کو خلل ہوگا تو نماز توڑ دینا, نیت توڑ دینا, اس کے بعد میں فون جیب میں سے نکال کے اس کو بند کر کے پھر نیت باندھ لینا, چاہے آپ کی پہلی رکعت ہو چاہے دوسری ہو, ایک رکعت دوہرا لیجیے آپ. پوری نماز خراب کرنے سے تو ایک رکعت دوہرا لینا زیادہ بہتر ہے نا, اور دوسروں کی نماز خراب کرنے سے اپنی ایک رکعت زیادہ بعد میں دوہرا لینا زیادہ بہتر ہے نا. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بند کرنا بھول گئے فون کو, اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ بجنا شروع ہو گیا وہ, اب یہ کہ اندر ہے, کبھی ادھر ٹرائی کر رہے ہیں کبھی ادھر ٹرائی کر رہے ہیں, ہاتھ بٹن پہ جا رہا کبھی نہیں جا رہا, تو عمل کثیر ہو جانے کا ڈر ہے, اس میں زیادہ عمل ہو جانے کا ڈر. ایک حرکت سے اگر آپ کے قابو میں آتی ہے کوئی چیز تو پھر صحیح ہے, لیکن ایک حرکت سے قابو میں نہیں آتی ہے تو پھر صحیح نہیں ہے وہ. تو اب زیادہ حرکت کے چکر میں نہیں جانا, اگر ہو سکتا ہے ایک آدھ حرکت میں ایسا سیٹ اپ ہے تب تو خیر قابو میں آ جائے گی وہ چیز, نہیں تو پھر یہ کہ نماز توڑو سوئچ آف کرو, اس کے بعد میں پھر دوسری نیت باندھو, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حرج نہ ہو اور آپ کو بھی حرج نہ ہو, دل یکسو رہے ایک طرف. اس کا طریقہ یہ ہے اگر نماز کے اندر رنگ بنڈا شروع ہو جاتی ہے تو. اور بعض لوگ تو جو ہے گانے باجے لگا دیتے ہیں, موسیقی جو ہے نا وہ کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے, تو رنگ کے اندر کیسے جائز ہو جائے گی؟ ابھی کل ہمارے حافظ صاحب پرسوں کی بات ہے, ایک حافظ ہمارے نیچے جو پانچ پارے قرآن پاک ہوتی ہے اس کے اندر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, کسی نے فون باہر رکھ دیا ہے مطلب جیب میں بھی نہیں ہے, اور اس کو سوئچ آف کرنا چھوڑ دیا, اور اس میں گانے کا میوزک گانے کا جو ہے نا رنگ ہے وہ بجنا شروع ہو گیا تو گانا ہو رہا ہے, ادھر امام صاحب کی قراءت ہوئی ادھر گانا ہو رہا, مقابلہ چل رہا دونوں کا, سارے لوگوں کی نماز خراب. بھائی نماز توڑو سوئچ آف کرو, اس کے بعد میں پھر نیت باندھو, رکعت نکل گئی ہے تو دوسری رکعت ساتھ میں, جیسے امام کی چھوٹ جاتی ہے تو کرتے ویسا کر لو, مل گئی تو ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی بدنظمی نہ ہو. عمل کثیر نہیں ہونا ہے نماز میں, اور ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کی زبان بھی عربی ہوتی ہے, وہ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں شاید, سمجھتے ہیں ہم لوگ دین کو, زبان زیادہ رہے تو انہیں زیادہ نہیں سمجھتا. جیسے یہاں والوں کی زبان انگریزی ہے لیکن زیادہ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں ان سے, ہے نا, آپ کی زبان تو انگریزی نہیں ہے لیکن پڑھے لکھا طبقہ زیادہ باہر کا ہی ہے نا, یہاں پہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ باہر, دماغ اچھا زیادہ باہر کا ہوا ہے یہاں سے بھی. ایسے معاملہ دین کا بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے پاس اگر زبان ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید، وہ نکال کے بس جناب والا وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کس کا ہے، اس کے بعد میں جناب اس کو رکھ دیتا ہے، پھر دوبارہ آ گیا تو پھر دیکھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر دوبارہ آ گیا تو بولتا ہے آئی مین دا فلا، میں نماز میں ہوں، ایسا دیکھوں بول بھی دیتا ہے. اور ان لوگوں کی نماز پتھر کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں، اپن کیا کریں گے. اپنی انڈین پاکستانیوں کی نماز اتنی مضبوط نہیں ہوتی اصل میں، ہماری نماز کانچ کی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز میں بہت فرق پڑتا ہے. ہماری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس میں ہم توازو نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو نماز ہے وہ سرکار کی سکھائی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو نماز ہے وہ قرآن و حدیث کے بالکل پرفیکٹ موافق ہے. اور اسی وجہ سے ہماری نماز کا طریقہ قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے. دماغ میں رکھو اس بات کو. اور اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں مرد اور عورتوں کا جو فرق بتایا جاتا ہے وہ زیادہ موافق ہے قرآن و حدیث کے. برابر نہیں ہے مردوں اور عورتوں کی نماز کا طریقہ پورا، کہ بھائی بالکل جیسے مرد کا رکو سجدہ ہے ایسے عورت کا بھی رکو سجدہ ہے، نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا اور باضابطہ ہدایت دی عورت کو کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی. اس کے فتوے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں فقہ حنفی والے. اب حضرت علی کو ہی نہیں پتا ہے کہ عورت کی نماز میں مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے، اور انہوں نے باضابطہ ہدایت دی کہ عورت کیسے رکو کرے گی، عورت کیسے ہاتھ باندھے گی، عورت کیسے ہاتھ اٹھائے گی. عورت کو کان تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس کو کندھے تک ہے، اس کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نہیں ہے، اس کو سینے پر ہے. اس کا رکو سجدہ جو ہوتا وہ بست ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر پورے جڑے ہوئے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے. وہ اس کا انداز ویسا نہیں ہوگا جیسے مردوں کا ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ویسے ہی سکھایا ہے، میں نے جیسے نماز پڑھی ویسے تم نماز پڑھو. تو حضور تو مرد تھے نا، اس واسطے مردوں کے لیے تو شوئنگ تھی، دکھنا تھا عملی طور پر. عورتوں کے لیے کہنا تھا، عورتوں کی نماز پڑھ کے تھوڑی دکھاتے سرکار، وہ تو نہیں ہوتا تھا نا. اس لیے آپ نے ان کے لیے ہدایت فرمائی ہے، ان کو بتایا ہے، اور یہ ہم تک خلفائے راشدین کے ذریعے سے چیز پہنچی ہوئی ہے، ورنہ یہ اپنی طرف سے تھوڑی سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ فرق پایا جاتا ہے، جو نماز ہے، جو دوسرے احکام ہے، جو روزہ ہے، جو تراویح ہے، جو جناب افطار ہے، جو عید ہے، جتنی چیزوں میں آپ کو علماء کرام بتاتے ہیں وہ زیادہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، بلکہ پورا موافق ہے، صحیح ہوتا ہے وہ. اس لیے بالکل تسلی سے عمل کرنا چاہیے. خیر اس بات پر چلی یہ بات کہ اگر فون وغیرہ بج رہا ہو نماز میں تو اس کے لیے طریق عمل کیا ہوتا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے اس کو قابو میں لانا چاہیے. پہلے تو اہتمام سے پہلے ہی بند کرے آدمی، نہیں ہے تو کم از کم ایسا کرے کہ وہ نماز اگر توڑ دینے کی ضرورت پڑے تو نماز توڑ دے. ایک چیز میرے دوستو، رمضان میں روزے کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے، اور روزے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے، اور روزے میں غلط عمل نہیں ہونا ہے. اور جو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف آ جائے اس پر فضیلت ہے. جیسے حضور نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اگر بو آ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشبودار چیز ہے، اس لیے برا نہ مانو. مگر علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ منہ گندا رکھنے کی وجہ سے جو بو آئے وہ نہیں ہے، بلکہ بھوک کی وجہ سے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بھپکارا بعض مرتبہ آتا ہے اور بات کرنے میں ظاہر ہو جاتا ہے وہ مراد ہے. وہ روزے دار کا برا مت مانا کرو، چونکہ یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. البتہ طول مقصد کی وجہ سے، ٹھہرے رہنے کی وجہ سے منہ میں جو دسومت آ جاتی ہے وہ دھو دینا چاہیے، اس کے لیے مسواک بھی کرنی چاہیے. برش بھی کیا جا سکتا ہے، مسواک بھی کی جا سکتی ہے. اور میں نے اپنے بعض دوستوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا شہری کے موقع پر جو ہے وہ ماؤتھ واش کے ذریعے سے کلی کر لیتے ہیں تو دن بھر ان کے منہ میں بو نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک اچھی شکل ہے. غرض یہ ہے کہ منہ کو تو صاف رکھنے کا حکم ہے، باقی اگر خود سے پیٹ سے آ رہی ہے تو پھر وہ برا ماننا بھی نہیں ہے، نہ اپنے کو تو خود برا لگتا ہی نہیں وہ، اور دوسرے کی بھی برا نہیں ماننی ہے. اور تکلیف جو ہے نا وہ دوسروں کو نہیں پہنچانا چاہیے. جیسے ایک آدمی غلط پارک کرتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، غلط انداز اختیار کرتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، بلا وجہ میں کھڑے ہوئے سنت پڑھ رہے ہیں تو کھڑی اجتماعی عمل ہونے والا ہے، ہمارے نفل چل رہے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے. ایک آدمی جانا چاہ رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے پیچھے، وہ بےچارہ اٹک گیا، پھنس گیا ہے، اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. آپ کو ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے تو پہلے کنفرم کر لو کہ کوئی بندہ سامنے سے جانے والا ہے تو نہیں، کوئی جانا تو نہیں چاہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جانا چاہ رہا ہو اور میں نے اس کو پھنسا دیا اور رمضان میں اس کو میں گنہگار کر دوں. اس کا بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، ایسے غلط بیانی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو جھوٹ بات بولنا اور جھوٹا عمل کرنا، غلط عمل کرنا، وہ روزے میں نہ روکے، یعنی روکے روزے میں وہ اس کو جاری رکھے تو اس کا روزہ صرف بھوکا رہنا ہے اور اس کا روزہ صرف پیاسا رہنا ہے، ثواب واب کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا جس میں آدمی جھوٹ کا عادی ہو اور غلط عمل کا انجام دینے والا ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لی ہیں.